سیدی یا مظلوم یا ابا عبدالله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين عبد القاسم محمد. رب الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين المطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلى الله عليه وسلم. قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ میں ولایت اور ولایت کے ذریعے سے جو فیض انسان تک پہنچتا ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. الہی ولایت اور الہی ولایت کے مقابلے میں کفر کی ولایت اور کفر کے ولایت کے جو نقصانات ہیں اس کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے. الہی ولایت کا فیض یہ ہے کہ الہی ولایت کے ذریعے سے مومنین کو مسلسل تاریکیوں سے اور ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جانا ہے، یہ سفر مسلسل طے کرانا ہے. اور کفر اور طاغوت کی ولایت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس ولایت میں مسلسل انسانوں کو نور سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے کے جانا ہے. خود نور اور تاریکی سے مراد یہاں پہ کیا ہے، اس کے لیے پوری ایک مجلس تھی چند دن پہلے، وہاں پر عرض کیا گیا کہ نور اور ظلمات کی جہاں پر یہ سفر دونوں دو طرفہ یہ سفر جاری ہے، یعنی الہی ولایت کے سائے میں مسلسل ظلمات سے نور کی طرف جانا، کفر کی ولایت میں مسلسل نور سے نکل کر ظلمات کی طرف جانا، یہ عمل جو مسلسل جاری ہے یہاں پر ظلمات سے مراد ہر طرح کے ظلمات ہیں، یعنی ہر وہ عمل، وہ ہر وہ سوچ، ہر وہ فکر جو انسان کے لیے نقصان دہ ہو، انسان کے ذہن کے لیے، انسان کے شعور کے لیے، انسان کے عقیدے کے لیے، انسان کے عمل کے لیے، انسان کی دنیا کے لیے، انسان کی آخرت کے لیے، چونکہ انسان تکامل کے لیے، انسان بہتر ہونے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور یہ انسان کا سفر مسلسل جاری ہے، اور ولایت کے ذریعے سے یہ سفر انجام پانا ہے۔ شیطانی ولایت، طاغوتی ولایت میں اس کے برعکس سفر ہو رہا ہوتا ہے، چاہے وہ اعتقادی اعتبار سے ہو یا اخلاقی اعتبار سے ہو، چونکہ یہ وہاں پہ وضاحت کی جا چکی کہ ظلمات بھی ہر طرح کے ہیں، نور بھی ہر طرح کے ہیں۔ اعتقادی ظلمات سے نکل کر اعتقادی نور نکلنا، یعنی عقیدے کے اعتبار سے جو ظلمات ہیں وہ کفر ہے، وہ شرک ہے، وہ نفاق ہے، وہ انسان کے صحیح اعتقادات کا نہ ہونا ہے، الہی ولایت اور تربیت کے سائے میں مسلسل وہاں سے نکل کر ایمان کی طرف جانا، حقیقتوں کی طرف جانا، پاکیزگی کی طرف جانا، یا اخلاقی اعتبار سے سینکڑوں بیماریاں ہوتی ہیں، ولایت کے ذریعے سے ان بیماریوں سے نکال کر، یعنی ان ظلمات سے، اخلاقی ظلمات سے نکال کر انسان کو نور کی طرف لے جانا، یعنی اخلاقی نوران کی طرف، جیسے جھوٹ سے نکال کر سچائی کی طرف لے جانا، خیانت سے نکال کر امانت داری کی طرف لے جانا، نجاست سے نکال کر پاکیزگی کی طرف لے جانا، نجس زندگی اور طرز زندگی سے نکال کر پاکیزہ طرز زندگی کی طرف لے جانا، یہ ایک مسلسل سفر ہے۔ بے صبری سے نکال کر صبر کی طرف لے جانا، باطل سے نکال کر حقانیت کی طرف لے جانا، جہالت سے نکال کر علم کی طرف لے جانا، بے معرفتی سے نکال کر معرفت کی طرف لے جانا، یہ دوسری قسم تھی جو ظلمات کی ہے، اور ظلمات سے نکل کر مسلسل یہ سفر، یعنی لازم ہے کہ انسان یہ سفر کرتا رہے، کیونکہ اگر یہ سفر وہ نہیں کر رہا ہے تو دوسرا سفر وہ نور سے نکل کر ظلمات کا سفر خود بخود کرایا جائے گا۔ یعنی انسان کہیں پر ٹھہرا ہوا نہیں ہے، انسان ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جو کہیں آ کر ٹھہر جائے کہ ہمارے پاس اتنا ایمان ہو گیا بس اتنا کافی ہے، اتنا دین ہے یہ دین کافی ہے، اتنی پاکیزگی ہے یہ کافی ہے۔ یہاں جہاں پر انسان کافی سمجھ کے ٹھہر جاتا ہے، وہیں سے ایک دوسرا سفر شروع ہو جاتا ہے، وہ کیا ہے، اسے یہاں سے نکال کر تاریکی کی طرف لے جایا جا رہا ہوتا ہے، یعنی شیطانی سفر شروع ہو جہاں بھی انسان ٹھہرے۔ اسی لیے قرآن کا کہتا ہے مومنین کو مخاطب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان لانے والوں اپنے ایمان کے سفر کو جاری رکھو، رکو نہیں کہیں پر، اصل رکنا نہیں انسان کو، کیونکہ جہاں رکا تو انسان رکا نہیں رہ سکتا، حتماً اسے دوسرا سفر طے کرایا۔ اگر انسان بلندی کی طرف نہیں جا رہا ہے تو اسے پستی کی طرف لے جایا جا رہا ہو، اگر انسان کچھ اعمال انجام دے کر وہاں پہ ٹھہر گیا کہ اتنی عبادت کر لی، اتنا عمل انجام دے لیا یہ کافی ہے، تو یہ ٹھہرا ہوا نہیں ہے، وہ پستی کی طرف حتماً جا رہا ہوگا۔ لہذا قرآن کہتا ہے کہ یہ جو عمل انجام پا رہا اخراج کا، یعنی نکالنے کا، تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لے جانے کا جو عمل ہے، وہ کنٹینیوسلی انجام پا رہا ہے۔ جو صیغہ قرآن میں جو لفظ استعمال کیا، یخرجہم، یعنی مسلسل یہ عمل جاری ہے، ادھر الہی ولایت میں مسلسل لوگوں کو نور کی طرف لے جایا جا رہا ہے، ادھر شیطانی اور باطل ولایت میں مسلسل لوگوں کو تاریکی کی طرف لے جا رہا ہے، یہ سفر ہمیشہ جاری ہے۔ یہ بحث ہماری وہاں پر ہو چکی ہے، یہاں جو بحث ہم نے وعدہ کیا تھا اور جاری رہنے تھی، وہ یہ تھی کہ ہمارے لیے پہلے خود ولایت کے کنسیپٹ وہ کلیئر ہونا، دراصل ولایت ہے کیا، ولایت میں خالی چند لفظوں میں کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، ولایت ذہنی عقیدے کا نام نہیں ہے، یہ خاص کر ذہن میں رکھیں، ولایت انسان کے، پچھلا جملہ جو عرض کیا تھا دو دن پہلے آپ کی خدمت، 3 دن پہلے، انسان کی زندگی کے رابطے کا نام ہے، ولایت کے معنی یہاں کیے گئے تھے کہ رابطہ، اس کے مقابلے میں برات ہے، برات یعنی رابطے کو توڑنا، برات سے تبرہ بنا ہے، تبرہ یعنی انسان کی زندگی سے رابطے کو توڑنا، تبرہ بدتمیزی اور بدزمانی کو نہیں کہتے بلکہ زندگی سے کچھ لوگوں کے اپنے رابطے کو توڑ لینا، یعنی طرز زندگی کو تبدیل کرنا، کچھ لوگ ایسے کہ جن کی زندگی اس لائق نہیں ہے کہ ان سے رابطہ رکھا جائے، تو ان کے طرز زندگی سے نکل کر ولایت میں آنا، یعنی ایسے لوگوں کی طرز زندگی کو اپنا لینا کہ جو پاک ہیں، جو پاکیزہ ہیں، اور جن کی زندگی ہماری زندگی پر اثر کرے تو فائدہ مند زندگی ہو جائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ معنی آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا. بس ولایت کا جو اصلی معنی ہے اس میں ہے رابطہ. یہ رابطہ وضاحت بھی کی گئی تھی, یہ رابطہ کہاں کہاں ہوتا ہے, کبھی غلام و آقا میں ہوتا ہے, کبھی دوست دوست میں ہوتا ہے, کبھی عزیز عزیز میں ہوتا ہے, اور یہ سارے معنی جو قرآن میں استعمال کیے گئے ہیں. بس وہ رابطہ شروع کہاں سے ہوتا ہے, یہ ولایت کہاں سے شروع ہوتی ہے, یہاں پہ بات جا کے ختم ہوئی تھی کہ اگر ہم ولایت کو پورے نظام کے ساتھ سمجھیں جس طرح سے جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبے میں پیش کیا, اگر ولایت کو ہم اس نظام کے ساتھ سمجھیں جس طرح سے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک مفصل حدیث میں پیش کیا, کہ یہ حدیث جو ہے بہت ہی عظیم ہے. امام رضا علیہ السلام کہہ رہے ہیں تمہیں کیا معلوم ولایت کیا ہے, ولایت ولایت کی باتیں کرتے ہو, یہ بات کر رہا تو ولایت کو نہیں کہتے. ولایت ایک نظام ہے, نظام للامہ, ایک سسٹم ہے ولایت. یہ جناب زہرا نے جا کے خطبہ فدق میں فرمایا کہ یہ جو ہے ایک نظام للملہ, یہ ولایت جو ہے ملت کے لیے نظام ہے. نظام یہ جو انسان کی پوری زندگی کو ہو, اس لیے کہتے ہیں ولایت دین کی روح ہے. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں جب امام نے فرمایا کہ دین کی بنیادیں کیا ہیں, کہ فرمایا بنی الاسلام والا خمس, اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ ہے, الصلاۃ والصوم والحج والزکاۃ والولایہ, پانچ چیزیں. نماز, نماز کو ہم فروع دین میں سمجھتے ہیں لیکن امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنیاد ہے, جہاں دین کی پانچ بنیاد امام نے بیان کی, اس میں پہلی چیز جس کا ذکر کیا کہ یہ نماز, الصلاۃ والصوم والحج والزکاۃ والولایہ, اور پانچویں چیز ولایت ہے. لیکن راوی نے پوچھا کہ اس میں اہم کیا ہے, امام نے فرمایا کہ جس طرح سے ولایت کے لیے تاکید کی گئی ہے کسی کے لیے نہیں کی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ ولایت روح ہے, ولایت روح ہے نماز کی بھی, حج کی بھی, روزے کی بھی. کیوں روح ہے؟ اس لیے کہ جب تک ولایت نہیں ہوگی, جب تک ولایت نہیں ہوگی انسان ممکن ہے نماز پڑھ رہا ہو لیکن اللہ کے سامنے تسلیم نہ ہو, نماز پڑھ رہا ہو لیکن سبمیشن نہیں ہو, روزہ رکھ رہا ہو اپنے آپ کے اندر کولیسٹرول کم کرنے کے لیے لیکن بندگی نہیں ہو انسان میں, چونکہ اصل بندگی ہے. حج پہ چلا گیا ہو اپنی دولت کا اظہار کرنے کے لیے لیکن سبمیشن نہیں ہے, تو اسے یہ عبادت عبادت نہیں بنے گی. عبادت کا فقط ڈھانچہ ہوگا. روح کا مطلب کیا؟ روح جو ڈھانچے میں زندگی ڈالتی ہے. یہ جو کلمہ استعمال کیا تھا اور بہت اہم کلمہ ہے کہ ولایت دین کی روح ہے, ولایت عبادتوں کی روح ہے. یعنی کیا؟ یعنی اگر ولایت کے بغیر نماز ہو تو ڈھانچہ ہے لیکن روح نہیں ہے, ولایت کے بغیر روزہ ہو تو شکل ہے لیکن روح نہیں ہے. پھر وہ ڈھانچہ, وہ روح ہے کیا؟ وہ روح جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ وہ تسلیم ہونے کی روح ہے, سبمیشن کی روح ہے. یعنی سبمیشن ہونا, یعنی پروردگار کے حکم کے سامنے تسلیم ہونا. شیطان عبادت بھی کر رہا ہے, اللہ کو خالق بھی مان رہا ہے, اللہ کو رب بھی مان رہا ہے, سب کچھ مان رہا ہے لیکن اللہ کے حکم کے سامنے تسلیم نہیں ہو رہا ہے. عرض کیا تھا نا آپ کو, یہ دہرا رہے ہیں تاکہ پچھلی بات سے متصل ہو جائے کہ شیطان شیطان بننے کے بعد ہی کہہ رہا ہے کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, تو خالق ہے, میرا بھی خالق ہے, آدم کا بھی خالق ہے. شیطان بننے کے بعد کہہ رہا ہے کہ رب بما اغویتنی, تو میرا رب ہے, تو نے مجھے, رب کا لفظ استعمال کر رہا تھا. لیکن شیطان کی مشکل کیا تھی؟ شیطان کی مشکل یہ تھی کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے تسلیم نہیں تھا. رب مانتا تھا, خالق مانتا تھا لیکن اللہ کی بندگی بھی کرنے کو تیار تھا, سجدے بھی کرنے کو تیار تھا لیکن اللہ کے حکم کے سامنے تسلیم ہونے کو تیار نہیں تھا. بس ولایت یعنی کیا؟ یعنی ولایت یعنی حکم کے سامنے تسلیم ہونا. ولی یعنی کیا؟ غدیر میں کس ولایت کا اعلان کیا گیا؟ حکومت کا. حکومت یعنی کیا؟ وہ حاکم جو آ کر ہمیں حکم دے تو ہم اس کے سامنے تسلیم ہوتے چلے جائیں. حکومت اور حاکم یعنی کیا؟ حکومت اور حاکم, یہ لفظ بنا ہوا ہے حکم سے. یہ لفظ عربی کی جو لفظ ہیں اس کے رابطے کو آپ سمجھا کر رہے ہیں.
حکومت بھی اور حاکم بھی کس سے بنا ہوا ہے؟ اصل میں یہ حکم سے بنا ہوا ہے. حاکم کیوں حاکم ہے؟ کیونکہ وہ حکم دیتا ہے. اور یہ بتایا گیا کہ غدیر میں جس ولایت کا اعلان کیا گیا تھا وہ محبت والی ولایت نہیں تھی، چونکہ محبت کا اعلان قرآن کی اس آیت سے پہلے ہی کیا جا چکا تھا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. محبت کو پہلے ہی لازم اور واجب قرار دیا جا چکا تھا. تو جو چیز پہلے قرآن کی آیت سے لازم اور واجب قرار دی گئی ہے، اس کے لیے اتنا حاجیوں کو روکنے کی اور یہ سارے اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پر در حقیقت رسول اللہ اپنے بات کے لیے حکومت کا اعلان کر رہے تھے. حکومت یعنی یہ کہ وہ فرد جو آ کر حاکم بنے. حاکم کون؟ جو حکم دے. حکم کس کا دے؟ یہ اصلی سوال یہاں پر ہم پہنچے تھے. کس کا حکم دے گا؟ چونکہ حاکم حکم سے بنا ہوا ہے، اور ولایت یعنی حکومت، ولایت یعنی حاکم، ولایت یعنی حکم دینے والا. خوب، رسول اللہ امیر المومنین کو اپنے بعد حاکم بنا کے جا رہے ہیں. یہ ہم ثابت کرتے ہیں، اہل سنت کے مقابلے میں آ کے ثابت کرتے ہیں کہ غدیر کی ولایت یعنی حکومت، غدیر کی ولایت محبت نہیں ہے. وہ آ کے ثابت کرتے ہیں محبت، ہم آ کے ثابت کرتے ہیں محبت نہیں، حکومت. اب یہ ہماری اپنی مشکل ہے کہ ہم ممبر پر تو آ کے ثابت کر لیتے ہیں، لیکن زندگی میں ہم بھی کہاں تک پہنچے ہوئے؟ فقط محبت تک، حکومت تک نہیں پہنچے. ساری بحث ہم آ کر خالی ممبر میں کرتے ہیں، لیکن جب زندگی کا مسئلہ آتا ہے تو کہتے ہیں اہل بیت کے لیے کیا کریں؟ کہ اہل بیت کی محبت کا سب سے بڑا مولائی کون ہے؟ کہا جو سب سے زیادہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے. محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ نہیں معلوم، لیکن جو محبت کا اظہار کرتا ہے. تو یہ بات تو اہل سنت بھی کہہ رہے ہیں، ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے، ہمیں غدیر کی ولایت تک پہنچنا ہے. غدیر کی ولایت یعنی جس طرح سے رسول اللہ کی حکومت، اسی طرح سے امیر المومنین کی حکومت. تو امیر المومنین کی حکومت یعنی کیا؟ حکومت یعنی حکم، جو حکومت حکم سے ہے، حاکم حکم سے ہے. تو امیر المومنین حاکم بن گئے، رسول اللہ نے حاکم بنا دیا، تو حاکم بننے کے بعد امیر المومنین کس کا حکم دیں گے؟ یہ بنیادی سوال ہے. کیا امیر المومنین اپنا حکم دینے کے لیے حاکم بنے ہیں؟ یہ بنیادی سوال، اس پہ اہم توجہ کریں. کیا امیر المومنین اپنا حکم دیں گے کہ میں یہ حکم دیتا ہوں؟ کیا رسول اللہ کبھی اپنا حکم دیتے تھے؟ نہیں. قرآن نے کہا کہ نہیں، ما ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. رسول اللہ تو بغیر وحی کے بات ہی نہیں کرتے. رسول اللہ جو بھی حکم دیں گے وہ اللہ کا حکم ہوگا. رسول اللہ کے حکم کا اعتبار اس لیے ہے کہ رسول اللہ اپنی طرف سے حکم نہیں دیتے، بلکہ اللہ کی طرف سے حکم دیتے ہیں، کیونکہ حکومت کا حق فقط اللہ کو ہے. جو اللہ کو، یہ الگ بحث ہے کہ اللہ ہی خالق ہے، کسی انسان کو، دوسرے انسان پہ حکومت کا حق نہیں ہے. حاکم فقط اللہ ہے، حکومت کا حق فقط اسے ہے. اور اگر ہم یہ ثابت بھی کرتے ہیں کہ رسول اللہ اپنی طرف سے نہیں بنا رہے ہیں، کیونکہ یہ حق اللہ کا حق ہے، اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ، آپ پہنچائیں اس پیغام کو، اللہ کی طرف سے پیغام پہنچایا جائے، بس رسول اللہ بھی اللہ کا حکم دے رہے ہیں. امیر المومنین بھی جو حکم دیں گے وہ اللہ کا حکم دیں گے. اور یہ بات ہم پورے فخر سے کہتے ہیں کہ اہل بیت کے مذہب سے متصل ہونا ہمارے لیے فخر کی بات ہے، کیونکہ اہل بیت کبھی بھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، جو بھی بات کرتے ہیں اللہ کی بات کرتے ہیں، ہے نا؟ یہ فخر کی بات ہے. اسی لیے اہل بیت پر، اہل بیت سے رابطہ، اہل بیت کی ولایت، اہل بیت سے متصل ہونے میں ہمیں فخر ہے. یہ ٹھیک ہے، اور لوگ بھی خدمتیں کرتے ہیں، اور لوگ بھی زحمتیں کی ہیں تاریخ میں، بہت سارے اصحاب نے، بہت سارے تابعین نے، بہت سارے تبع تابعین نے خلوص کے ساتھ اسلام کی خدمت کی ہے، وہ سب بہت محترم. لیکن ان سب کے محترم ہونے کے باوجود ہم دین کو جا کر اہل بیت سے لیں گے، اس لیے کہ اہل بیت کا دین وہ ہے جس پہ ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا، اللہ کی طرف سے، جو اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. بس جو بھی حکم اہل بیت دیں گے وہ اللہ کی طرف سے دیں گے. بس ولایت کا مرکز کون ہے؟ یہاں ہمیں پہنچنا تھا. ولایت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سوال. یعنی کہا کہ یہ ہماری مشکل ہے کہ ہمیں 1400 سال بعد آ کے ولایت کے کنسپٹ کو کلیئر کرنا پڑ رہا ہے. یہ ایک بڑی مشکل ہے ہماری, لیکن بہرحال لازم ہے کہ ولایت کہاں سے شروع ہوتی ہے. ولایت کو اگر ہم آ کر امیر المومنین سے شروع کرتے ہیں تو خدا کی قسم امیر المومنین کی ولایت کو بھی نہیں سمجھ پائیں گے, جس کے نمونے ہمارے آس پاس نظر آئے. یعنی امیر المومنین کا حکم بھی اپنی زندگی پر نہیں لائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ولایت کو مرکز سے شروع نہیں کیا. ولایت کا مرکز کون ہے؟ یہ قرآن آگے کہتا ہے. قرآن کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ مومنوں کا ولی ہے. یہ آیت روزانہ کیوں پڑھائی جا رہی ہے بار بار؟ آیت الکرسی کے ساتھ ساتھ یہ آیت پڑھتے ہیں نا روزانہ, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. یا دوسری جگہ انما ولیکم اللہ, تمہارا ولی کون ہے؟ کہاں سے ولایت شروع ہوتی ہے؟ ولایت کا آغاز اللہ سے ہوتا ہے. اسے ایک مطلب کو سمجھنے شاید ہماری مجلس ہی اتنی کافی ہو اگر اس مطلب کو پہنچا سکے. ولایت کا آغاز اللہ سے ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ اپنی ولایت آگے کر رہے ہیں. اگر رسول اللہ اپنی ولایت کرنے لگے تو کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے کہ اے رسول, اگر آپ نے اپنی طرف سے کوئی بات کہی تو آپ کے ہاتھ کو پکڑ لیں گے, آپ کے رگے دل کو کاٹ دیں گے. سورہ الحاقہ, لو تقول علینا بعض الاقاویل. سورہ الحاقہ جا کر پڑھیں, آخر کی آیتیں 3-4 آیتیں ہیں, 45-46-47 اس طرح کی آیتیں. یعنی رسول اللہ کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی بات کہے. مسئلہ ولایت کا ہے. ہم جو کہتے ہیں کہ سب سے سخت آیت قرآن کی کون سی نازل ہوئی, عام طور سے یہ بیان کیا تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی, فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا. یہ آیت سخت ہے کہ اے رسول, اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا, کوئی رسالت کا کام ہی نہیں کیا. واقعی یہ آیت سخت ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ سخت آیت سورہ الحاقہ کی یہ ہے کہ اے رسول, اگر آپ نے اپنی طرف سے کوئی بات کہہ کر میری طرف منسوب کرنا چاہیے تو آپ کے ہاتھ کو پکڑ لیں گے, آپ کے ہاتھ کو مروڑ دیں گے. لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَاهُ مِنْهُ الْوَتِينِ. آپ کی رگے گردن, بعض وطین کے معنی بعض لوگوں کا رگے گردن, بعض لوگوں کا رگے دل. گردن کٹنے کے بعد پھر بھی تھوڑی دیر تک زندگی کی امید رہتی ہے, لیکن رگے دل کٹنا یعنی کیا؟ یعنی فوراً. اے رسول, آپ کی رگے دل کو کاٹ دیں گے, کیونکہ یہ صرف اللہ کا حق ہے. ولایت اللہ کا حق ہے, اور اسی لیے اہل بیت کی ولایت اور رسول اللہ کی ولایت اس لیے اہم ہے چونکہ الہی ولایت ہے. ہم ہر ایک کی ولایت کو تو نہیں مانتے. ہم نہیں کہتے اول الامر منکم, جو بھی آ کر حکومت کرنے لگے ہمارا ولی ہے. نہیں, کہا کہ ولی ہمارا فقط وہ ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہو. اتنی ساری دلیلیں ہم دیتے ہیں, لیکن یہ رابطہ کیوں نہیں برقرار کرواتے ہم؟ بس ولایت انما ولیکم اللہ. ہاں, پھر اللہ کیا کرے گا؟ ورسولہ, اللہ اپنی ولایت رسول اللہ کو دے گا. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. حالت رکوع میں جس کو ولایت دی جا رہی ہے, کدھر سے دی جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے دی جا رہی ہے. امیر المومنین اپنی ولایت کا خود اعلان نہیں کر رہے ہیں, خود اعلان کرنے والے اور ہیں جو تاریخ میں بھرے پڑے ہیں, جو اپنی ولایت خود چاہتے ہیں, جو اپنی ولایت خود چاہتے ہیں, ان سے تاریخ بھری پڑی ہے. لیکن ہم ان کی ولایت کی بات کرتے ہیں جو خود ولایت نہیں چاہتے, اللہ انہیں ولایت دے رہا ہے. اور کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ ولایت اللہ کی ہے, حق اللہ کا ہے, اللہ جسے چاہے دے. اللہ کی ولایت یعنی کیا؟ اب یہ ولایت کے معنی میں ہے. ولایت یعنی حکومت, حکومت یعنی حکم. اللہ کی ولایت یعنی کیا؟ یعنی اللہ کے قانون کی حکومت. یہ مراحل سخت ہیں. اللہ کی ولایت یعنی کیا؟ اللہ کی عبادت یعنی کیا؟ عبادت یعنی ٹھیک ہے, اللہ کی بندگی کرو, اللہ خالق ہے یا نہیں؟ کیا یہ مانو کہ اللہ خالق، اللہ نے ہم کو پیدا ہے، سب مانتے ہیں، فرعون بھی مانتا تھا خالق ہمارا اللہ ہے. اللہ رب ہے یعنی کیا؟ یعنی اللہ ہماری زندگی کو چلا رہا ہے. لیکن اللہ ولی ہے یعنی کیا؟ یعنی اللہ کے احکام اور اس کی تابعیت، اس کا تابع ہونا. اب وہ ہمیشہ ذہن میں رہے کہ شیطان رب بھی مانتا ہے، خالق بھی مانتا ہے، معبود بھی مانتا ہے، اللہ کو معبود بھی مانتا ہے، لیکن ولی نہیں مانتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حکم ماننے کو تیار نہیں ہے. ساری مشکل شیطان کی ہے کہ سب کچھ تو مانے گا لیکن حکم خدا نہیں مانے گا، اللہ کا حکم نہیں مان رہا ہے. اور ولایت کا مطلب ہی یہ ہے کہ حکم خدا کو ماننا. اب اگر ہم نے ولایت کے کنسپٹ کو اس طرح سمجھ لیا کہ ولایت اصل میں حکم ہے، حکم سے حکومت ہے، حکومت سے حاکم ہے، اور میدان غدیر میں حاکم بنایا گیا تھا، حکومت دی جا رہی تھی، حکم دینے والا معین کیا جا رہا تھا، قیامت تک اللہ کا حکم پیش کرنے والا بتایا جا رہا تھا، اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا تو ہمیں پوری ولایت سمجھ میں آ جائے گی کہ ولایت کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے قانون کی حکومت نافذ کرنا. اللہ کے قانون کی حکومت کہاں سے؟ اپنے دل سے، اپنے وجود سے شروع کریں اور معاشرے تک لے کے جانا. اپنے وجود سے، یہ نہیں کہ ہمارے یہاں اللہ کی حکومت نہیں ہے تو پھر ہم سے کیا لینا دینا ولایت سے. نہ، ولایت کا کام اپنے دل سے شروع ہوتا ہے، یعنی اپنے وجود پر اللہ کی حکومت. اللہ کی حکومت کو رسول اللہ نے کیسے مانا؟ زندگی کا ایک لمحہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نظر نہیں آئے گا رسول اللہ کی زندگی میں. امیر المومنین کی زندگی میں کوئی ایک لمحہ بھی اللہ کے حکم کے سائے کے علاوہ نظر نہیں آئے گا، سب اس کے تحت نظر آئے گا. یہ ہے ولایت کو تسلیم کرنا، اللہ کی ولایت. ابھی ہم اور بھی نمونے پیش کریں گے آپ کے سامنے کی ولایت کے نمونے اور کیا ہیں. بس اگر ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ ولایت یعنی یہ کہ اللہ کے قانون اور اللہ کے حکم کی حکومت، اور اگر یہاں سے ہم ولایت سمجھیں گے تو ساری ولایت سمجھ میں آ جائے گی. اللہ کی ولایت بھی سمجھ میں آئے گی، رسول اللہ کی ولایت بھی سمجھ میں آئے گی. ابھی میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ابھی ہم جب ولایت کی بات کرتے ہیں تو رسول اللہ تک بھی نہیں جا پاتے، جبکہ رسول اللہ خود فرمائے من کنتو مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں. کہتے ہیں یہ ہم نے کون سی ولایت پیش کی اپنے جوانوں کے درمیان میں جو رسول اللہ تک بھی نہ جا پائے. یعنی ہر جوان کو ہمارے یہ جملہ یاد ہے، من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا. الحمدللہ، اچھا ہے، یاد ہونا چاہیے، غدیر کو ہمیشہ یاد رکھیں. یہ جملہ جو ہمیں یاد، غدیر کا خلاصہ یہ ایک جملہ ہے، غدیر میں بہت کچھ اعلان ہوا ہے لیکن غدیر کا خلاصہ یہ ایک جملہ، من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا. لیکن جب ہمارا جوان یہ پڑھتا ہے تو اس جملے سے امیر المومنین کی ولایت تو سمجھتا ہے لیکن رسول اللہ کی ولایت نہیں سمجھتا. پھر مشکل کیا؟ یہی پہ مشکل ہوتی ہے کہ وہ امیر المومنین کی ولایت کو بھی نہیں سمجھ پاتا. کیونکہ اگر ولایت کو صحیح ریسورس سے نہیں سمجھا گیا تو کہیں پر بھی ولایت سمجھ میں نہیں آئے گی. اگر ولایت کو اللہ سے شروع نہیں کیا تو رسول اللہ کی ولایت سمجھ میں نہیں آئے گی. اگر ولایت کو اللہ سے شروع نہیں کیا تو آدم کا سجدہ سمجھ میں نہیں آئے گا، نہیں سمجھ میں آئے گا. اگر ولایت کو اللہ سے شروع نہیں کیا تو امیر المومنین کی ولایت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. اسی لیے ہم دیکھیں گے کہ امیر المومنین کی ولایت کا دم بھرتے رہیں گے لیکن امیر المومنین کے ایک حکم کی بھی تعمیل نہیں کر رہے ہوں گے. کیونکہ ولایت یعنی حکومت، حکومت چھیننا یعنی کیا؟ کچھ لوگوں نے امیر المومنین سے حکومت چھینی، یعنی کیا؟ یعنی امیر المومنین کو حاکم نہیں رہنے دیا، امیر المومنین کا حکم نہیں چلنے دیا، امیر المومنین کا حکم لوگوں پر نہیں چلنے دیا، امیر المومنین کا وہ حکم جو اللہ کا حکم تھا، جو رسول اللہ کا حکم تھا، اس سے لوگوں کو محروم کر دیا. اور اگر ہم آ کر امیر المومنین کو حکم کو اپنی زندگی پر نہ لائیں تو ہم خود بھی اپنے آپ کو امیر المومنین سے محروم کر رہے ہیں. امیر المومنین کا کچھ ہونے والا نہیں ہے، ہم خود محروم ہو رہے ہیں. کیونکہ ولایت یعنی حکومت، حکومت یعنی حکم، اور حکم کون سا؟ اللہ کا حکم. اگر یہاں سے ولایت سمجھی جا رہی ہو تو پھر ولایت، اللہ کا حکم ختم ہو جاتا ہے. اللہ کا حکم ختم ہو گیا، اللہ کا حکم کبھی ختم ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ کے حکم کو قیامت تک باقی رہنا ہے. اللہ کے حکم کے تحت ایک دن وہ آنے والا ہے کہ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھرا جانا ہے. چونکہ یہ روایت معتبر ترین روایات میں سے ایک ہے. کیا امام زمان کی جو صفت بیان ہوتی ہے, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, کہ امام زمان کا کام کیا ہوگا, یملو الارض قسطا وعدلا کما ملیت ظلما وجورا. امام زمان آ کر زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اسی طرح جس طرح سے یہ ظلم و ستم سے بھری ہوگی. ظلم و ستم سے کیوں بھری ہوگی, اس لیے کہ وہاں پر لوگ اپنی حکومت کر رہے ہوں گے. لیکن امام زمان عدل و انصاف سے کیسے بھریں گے, اس لیے کہ امام زمان اپنی حکومت نہیں کریں گے, اللہ کے حکم کی حکومت کریں گے, اس لیے عدل و انصاف سے بھر جائے گی. اللہ کے حکم سے عدل و انصاف سے بھرنا. بس جب بھی ولایت کا لفظ آئے عزیزو, بہت سارے ہمارے جوان برادران اس میں غور کریں, جب بھی ولایت کا لفظ آئے ولایت کے اس معنی میں اپنے آپ کو نہیں الجھا دے جو برادران اہل سنت کرتے ہیں کہ محبت 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 تو ہم کر رہے ہیں. یہ مسئلہ پہلے سے حل ہو چکا ہے. ہر مومن کے لیے لازم ہے کہ محب اہل بیت ہو, محبت اہل بیت کا سفر بھی جاری ہو, یہ نہیں کہیں رک جائے بلکہ یہ سفر جاری ہو, کسی مقام پر ٹھہرے نہیں. لیکن غدیری ولایت یعنی امیر المومنین کی محبت کے بعد امیر المومنین کے احکام کے سائے میں آنا, حکم کے سائے میں آنا. کیوں امیر المومنین کے حکم کے سائے میں آنا؟ اس لیے کہ امیر المومنین ہی رسول اللہ کے بعد وہ ہیں جو کامل طور پر اللہ کا حکم دیں گے اور رسول اللہ کا حکم دیں گے. بس اگر وہاں سے ولایت سمجھی گئی تو پھر ائمہ کے بعد حکم اللہ کا ختم ہو گیا, اللہ کے حکم کی اب ضرورت نہیں رہی, ہمیں ضرورت نہیں رہی, ہمارے معاشروں کو ضرورت نہیں رہی. نہیں, جب تک انسان ہے انسان کو اللہ کے حکم کی ضرورت ہے, انسانی معاشرے کو اللہ کے حکم کی ضرورت ہے. اگر ولایت کو ہم نے حکم کے معنی میں سمجھا اور اللہ سے دے کے چلے تو جس طرح سے رسول اللہ کی ولایت سمجھ میں آئے گی, امیر المومنین کی ولایت سمجھ میں آئے گی, بہت ہی آسانی سے فقہا کی ولایت بھی سمجھ میں آ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ فقہا کو حق نہیں ہے کہ وہ آ کر اپنا حکم دیں, انہیں جو بھی حکم دینا ہے وہ اللہ کو حکم دینا ہے. تو جو فرما رہے ہیں, اگر اپنا حکم دیں گے تو تاغوت ہو جائیں گے. یہی فرق ہے جو ہمارے یہاں روایتوں میں منع کیا گیا ہے کہ دوسروں کی حکومت کے تحت نہ جاؤ, تاغوت ہیں. کیوں تاغوت ہیں؟ اس لیے کہ تاغوت وہ ہے جو انسان اور اللہ کے درمیان میں حائل ہو جائے, یعنی ایسا حکم دینا شروع کرے جو اس کا اپنا حکم ہو, اللہ کا حکم نہیں ہو. اور فقیہ کو فقیہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آ کر اللہ کے احکام کا ایکسپرٹ ہو. فقیہ کے معنی کبھی آپ نے غور کیا؟ فقیہ یعنی کیا؟ فقہ یعنی گہرائی سے احکام خداوندی کو جاننا, گہرائی سے. سر جو ہے اوپر اوپر نہیں, سن سن کے نہیں, توضیح المسائل پڑھ کے نہیں. توضیح المسائل پڑھ کے کوئی فقیہ نہیں بنتا. ہر حکم کی دلیل, ایک حکم کی دلیل میں ممکن ہے چار مہینے لگ جائیں سمجھنے میں. اگر 2000 احکام توضیح المسائل میں موجود ہے تو ہر حکم کی دلیل ہونا چاہیے, اور وہ دلیل کہاں سے ہونا چاہیے؟ اس دلیل کی بازگشت ہے امام کا کلام, رسول اللہ کا کلام, اللہ کا کلام, ائمہ کی سیرت, رسول اللہ کی سیرت. یہ ہے حکم کی دلیل, اور عقل کے ذریعے سے اس کو سمجھنا. عقل کو اس لیے اہمیت ہے کہ اگر بغیر عقل کے سمجھا جائے تو ممکن ہے ہم اللہ کے کلام کو سمجھ ہی نہ پائیں, ائمہ کے کلام کو سمجھ ہی نہ پائیں, رسول اللہ کے کلام کو سمجھ ہی نہ پائیں. بس ولایت یعنی حکومت, اور حکومت یعنی حکم. حکم ہمیشہ لازم ہے. زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہم حکم سے نہیں نکل سکتے, کیونکہ اگر اللہ کے حکم کو نہیں مانیں گے تو کسی کے حکم کو ماننا پڑے گا. یہ تو نہیں کہ انسان زندگی نہیں گزارے گا, زندگی اسے گزارنی ہے. زندگی گزارنے کے لیے اگر وہ اللہ کے حکم کو نہیں مانتا, اگر رسول اللہ کے حکم کو نہیں مانتا, اگر ائمہ کے احکام کو نہیں مانتا, اگر اللہ و رسول و ائمہ کے احکام کو فقہا نے جو آ کر دیا اس کو نہیں مانتا, تو یہ نہیں خالی بیٹھا رہے گا. نہ, خالی نہیں ہو سکتا انسان, خالی نہیں بیٹھا ہے. جیسے ہی اس حکم سے باہر نکلا دوسرا حکم آ جائے گا. کہاں سے؟ شیطان کی طرف سے حکم آئے گا. ظالموں کی طرف سے حکم آئے گا، طاغوتوں کی طرف سے حکم آئے گا، جو کہ انسان کو بہرحال زندگی گزارنی ہے. جہاں بھی انسان الہی طرز زندگی سے باہر نکلا تو حتماً اگر حق کے طریقوں سے باہر نکلا باطل طریقہ آ جائے گا. یہ نہیں کہ بیچ میں کہیں انسان ٹھہرا رہے گا، انسان ٹھہرنے والا نہیں ہے، بیچ میں ٹھہرنے والی مخلوق ہی نہیں ہے، انسان ٹھہر ہی نہیں سکتا. اسی لیے کہا گیا کہ بس اگر یہ کلمہ کبھی آپ سنتے ہیں، بہت سارے کنفیوژن بار بار لوگ آ کے سوال کرتے ہیں، بار بار آ کے سوال کرتے ہیں یہ کیا ہے ولایت فقیہ، کیا ہے ولایت فقیہ؟ یعنی فقہ کی حکومت، فقہ یعنی اللہ کے احکام. قرآن کہتا ہے کہ لوگ نکلیں، ہم لوگوں کو بھی دعوت دی گئی ہے کہ ہر معاشرے میں سے کچھ لوگ نکلیں، کیا کرنے کے لیے نکلیں؟ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین کو اگر گہرائی سے سمجھیں، پورے دین کو، تمام احکام الہی کو، چاہے وہ انڈیویجول احکام ہوں، چاہے وہ عبادت کے احکام ہوں، چاہے وہ اجتماعی احکام ہوں یعنی سوشل احکام ہوں، چاہے وہ اکنامیکل احکام ہوں، چاہے وہ پولیٹیکل احکام ہوں، جو احکام سب ہیں. قرآن میں عبادی احکام صرف 500 کی تعداد میں ہیں، لیکن قرآن کی آیتیں 6500 کے آس پاس ہیں. اتنی ساری آیتوں میں پورا پورا سورہ، کوئی اجتماعی سورہ ہے، سیاسی سورہ ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران. سورہ آل عمران ایک نہایت ہی اجتماعی سورہ ہے. سورہ نساء جس میں دونوں طرح کے ہیں، سورہ انفال، سورہ توبہ. ہم نے قرآن کو بھی اگر کیا کر رکھا ہے، قرآن کو اگر تقسیم کر رکھا ہے، قرآن کی یہ آیت ہمیں چاہیے، فلاں آیت ہمیں نہیں چاہیے. قرآن کے احکام ہر طرح کے احکام ہیں، کیونکہ اسلام ایک جامع اور کمپریہنسو کامل دین ہے. اسلام ایسا مذہب نہیں ہے کہ انسان کی زندگی میں کچھ جگہ تو آئے اور کچھ جگہ گئے نہیں، تم جاؤ کچھ جگہ اللہ کی بات مانو، کچھ جگہ شیطان کی بات مان لو، کوئی حرج نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا. جو اسلام پہلا کلمہ کہتا ہے لا الہ، کوئی بھی معبود نہیں ہے، ہر طرح کے معبود سے انکار کرنا، یعنی زندگی کے کسی بھی موڑ میں کسی بھی معبود کو قبول نہ کرنا. لا الہ سے مراد صرف بت نہیں ہے پتھر کے، نہ کسی کے بھی حکم کو قبول نہ کرنا، فقط اللہ کا حکم. یہ پھر اللہ کا حکم دے گا کون؟ اللہ کا حکم اللہ دے گا، رسول اللہ دیں گے، آئمہ دیں گے. اس کے بعد یہ حکم ہمیں کہاں سے ملے گا؟ آپ کہ ہم خود ہی سمجھ لیں گے. بہت اچھا ہے، خدا کرے کہ ہم میں ایسے لوگ پیدا ہوں کہ جا کر اللہ کے حکم کو خود گہرائی سے سمجھیں. جب وہ خود گہرائی سے سمجھنے لگیں گے وہ خود فقی ہو جائیں گے. ترجمہ پڑھ پڑھ کے نہیں ہے، گہرائی سے سمجھنا، فقہ یعنی گہرائی سمجھنا، تمام قانون کے ساتھ، وہ سارے علوم کے ساتھ، جتنے 12-14 علوم جو لازم ہیں ان سب کے ساتھ اور تمام گہرائیوں کے ساتھ. اگر کسی کو یہ شوق ہے، قرآن خود ہی دعوت کرتا ہے، ہاں نکلیں آئیں. فلاولا نفر من کل فرقۃ طائفہ، کیوں ایسا نہیں ہے کہ نکلیں؟ لیتفقہوا فی الدین. اگر کوئی اگر یہ جرات رکھتا ہے، یہ ہمت رکھتا ہے کہ اگر دین کو خود ہی گہرائی سے سمجھے تو وہ خود فقی ہو جائے گا، اسے پھر کسی فقی کی ضرورت نہیں ہے. البتہ فقی بننے کے لیے ضرور ہے کہ فقہا کی ضرورت ہو، چونکہ پوری تاریخ کے احکام کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، یوں آسان تو نہیں ہے، پوری زندگی اس میں لگانی پڑتی ہے. اگر کوئی خود بن جائے تو بہت اچھا ہے، موسٹ ویلکم، آئے، دروازہ کھلا ہوا ہے. اسلام نے دروازہ کسی کے لیے بند نہیں کیا کہ فلاں خاندان کے لوگ آ جائیں، فلاں لوگ آ جائیں، نہ، جو بھی آئے، جس قوم کا بھی آئے، جس خاندان کا بھی آئے، جس مذہب سے بھی آنا چاہے آئے، جس رنگ کا آنا چاہے آئے، آئے، دروازہ کھلا ہوا ہے. لیکن اگر نہیں آتا ہے تو اللہ کا حکم کہاں سے لے؟ اللہ کا حکم تو خیالوں سے نہیں ملتا، خیالوں سے تو اور بھی لوگ دے رہے تھے، امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگ تھے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے قیاس سے حکم دینا چاہتے تھے، جو استصواب و استحسان، یہ بہت سارے قانون تھے کہ جو ہمیں اچھا لگے، حسین لگے، وہ اللہ کا حکم ہے. یہ شیعت کا مذہب نہیں ہے. استحسان یعنی جو ہمیں اچھا لگے، جو ہمیں اچھا لگے اس کو اگر اپنی زندگی میں ہم امپلیمنٹ کرنے لگے تو یہ اللہ کا حکم نہیں مان رہے، اپنے نفس کی حکومت ہمارے اوپر ہے، اپنے نفس کی حکومت کر رہے ہیں. اور قرآن انہی لوگوں کے لیے کہتا ہے، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ یعنی اپنی خواہشات سے حکم بنا رہا ہے، اس کی اطاعت کر رہا ہے. بس اگر ولایت کو صحیح جگہ سے شروع کیا گیا تو آخر تک بالکل صحیح طریقے سے جائے گی. اگر ولایت کو بیچ میں شروع کیا اس نے اگر ولایت کو امیر المومنین سے شروع کیا تو رسول اللہ کی ولایت بھی ممکن ہے سمجھ میں نہ آئے، امام حسن علیہ السلام کی ولایت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. ابھی دیکھیں ہمارے بہت سارے شیعہ ہیں جن کو 12 امام کے نام تک بھی نہیں معلوم. اگر نام معلوم ہو جائے تو کوئی ایک حکم نہیں معلوم. امام حسن علیہ السلام کا کوئی حکم معلوم ہے نہیں معلوم. ایک جگہ لوگوں نے آ کے سوال کیا، ہم نے کہا کہ آپ 5 حدیث بیان کر دیں 5 اماموں کی الگ الگ. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم ولایت کو اہل سنت والے مطلب میں لے کے جائیں گے کہ محبت محبت تو حکم کی ضرورت ہی نہیں ہے، اصل حکم ہمیں چاہیے نہیں. لیکن اگر ولایت کو غدیری ولایت ہم لینا چاہیں گے تو ہر ہر لمحے ہمیں حکم کی ضرورت ہے، ہر ہر لمحے ہمیں قانون کی ضرورت ہے. اور یہ قانون کہاں سے ملے گا؟ اب یہاں سے ہمیں ساری ولایت سمجھ میں آئے گی، اللہ کی بھی ولایت بھی، رسول اللہ کی بھی ولایت بھی، امیر المومنین کی ولایت، تمام آئمہ کی ولایت، فقہا کی ولایت. فقہا کی ولایت کیوں؟ اس لیے کہ ان کو حق نہیں ہے کہ اپنا حکم دے، وہ اللہ کا حکم دینا ہے. ہاں بیچ میں یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جلدی سے میں سوال کو حل کروں. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، فقہا تو معصوم نہیں ہوتے، آئمہ تو معصوم ہیں، فقہا تو معصوم نہیں ہوتے، تو دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو کیا اللہ اور رسول اللہ برابر ہیں؟ سوال یہ، اللہ اور رسول اللہ برابر ہیں؟ اللہ اور رسول اللہ برابر نہیں ہیں، لیکن جب ولایت کی بات آئے گی تو ہاں برابر ہیں. مرتبے میں برابر نہیں ہیں. اللہ خالق ہے، رسول اللہ مخلوق ہے، اللہ رب ہے، رسول اللہ مربوب ہیں، اللہ معبود ہے، رسول اللہ عبد ہیں، اور اپنی بندگی پہ فخر کر رہے ہیں، امیر المومنین اپنی بندگی پہ فخر کر رہے ہیں. لیکن جب ولایت کی بات آئے گی، حکم کی بات، تو قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے. تو اطاعت میں برابر ہیں. کیوں برابر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ رسول اللہ اپنی اطاعت کرا ہی نہیں رہے ہیں، رسول اللہ اس میں اللہ کی اطاعت کرا رہے ہیں. برابر اس لیے، قانون اس لیے برابر ہوتا ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ درجے کے اعتبار سے اللہ اور رسول اللہ کا درجہ تو اتنا بڑا درجہ ہے، فرق ہے جس کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. خالق و مخلوق کے درمیان کا فرق ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، فقط کلمات استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جب اطاعت کی بات آتی تو قرآن کہتا ہے نا اطاعت میں برابر ہے. یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کی تو پوری اطاعت کریں گے، رسول اللہ کی کچھ کریں گے کچھ نہیں کریں گے. کیا رسول اللہ کی جہاں بھی اطاعت نہیں کی وہاں اللہ کی اطاعت نہیں کی؟ کیونکہ رسول اللہ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ بھی رسول اللہ تم کو دے لے لو، کیونکہ رسول اللہ کو اپنی طرف سے کچھ دینا ہی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے دینا ہے. درجات میں فرق ہے نا، اس مطلب کو اور کہیں ہاں ٹھیک ہے پھر بھی رسول اللہ تو معصوم تو ہے نا، رسول اللہ معصوم تو ہیں، ٹھیک ہے اللہ اور رسول اللہ کے درجے میں فرق ہے لیکن رسول اللہ معصوم تو ہیں. لیکن فقی تو معصوم نہیں ہوتا، آئمہ معصوم ہیں، رسول اللہ معصوم ہیں، فقی تو معصوم نہیں ہوتا. تو اگر انسان ولایت کو خود سمجھ رہا ہے تو اس کی اس سوال کے مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوتا، چونکہ فقی معصوم نہیں ہو لیکن وہ صرف اور صرف سے یہ کام کرنا ہے کہ اللہ کا حکم دینا. لیکن اگر ولایت کو سسٹم کے ساتھ نہیں سمجھا ہوا ہے تو اس کے سمجھنے کے لیے مثال اہم ہے. کہ مثال یہ ہے کہ جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت تھی، امیر المومنین نے حکومت کی، بہرحال امیر المومنین 4 سال 9 مہینے حکومت کیے. امیر المومنین کی جب حکومت تھی تو پورے عالم اسلام میں امیر المومنین کے گورنر تھے. گورنروں کو کیا کہا جاتا تھا؟ نہج البلاغہ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ والی. جا کے نہج البلاغہ ہر خطبے میں پڑھیں جہاں پہ خط لکھا ہے، 32 چیپٹر خطوط کا، کہ امیر المومنین نے یہ خط لکھا اپنے فلا والی کے پاس، فلا والی کے پاس، فلا والی. والی کے لفظ کہاں سے بنا ہوا ہے؟ وہ بھی اسی ولایت سے ہے. والی یعنی کہ جسے امیر المومنین نے ولایت دی ہے، اپنا گورنر بنا کے بھیجا ہے، خود نہیں بن سکتا، امیر المومنین نے بنا کے بھیجا ہے اپنا گورنر، والی بنا کے بھیجا ہے. جب اس کو ولایت دے دی امیر المومنین نے، اب جا کر دیکھے پورے 4 سال 9 مہینے امیر المومنین کے 25 سے زیادہ گورنر ہیں، چونکہ بعض گورنر آئے اور تبدیل کیے. یہ گورنر اس میں 25 گورنروں میں کم سے کم 25، اتنے گورنروں میں کوئی ایک بھی معصوم ہے؟ سوال، یہ ایک سوال ہے. امیر المومنین کے جتنے بھی والی تھے جن کے ذریعے سے امیر المومنین حکومت کر رہے تھے، چونکہ حکومت کرنے کے لیے گورنر معین کرنا لازم ہے، امام صادق علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ کہا کہ آپ کے پاس اتنے چاہنے والے ہیں، واقعی چاہنے والے تھے، چاہنے والے ہزاروں کی تعداد میں تھے، لیکن والی بننے کے لائق نہیں تھے. امیر المومنین امام صادق علیہ السلام کے والی بننے کے لائق نہیں تھے. جو امام صادق علیہ السلام کے پاس حکومت آئے گی تو حکومت کرنی ہوگی، حکومت کرنے کے لیے گورنر چاہیے ہوں گے، حکومت کرنے کے لیے والی چاہیے ہوں گے. یہ آ کر چیخ رہا ہے کہ آپ کیوں نہیں اٹھتے، آپ اٹھائیں، آپ کے چاہنے والے بہت ہیں. کہا کتنے ہیں؟ کہا لاکھ. کا لاکھ کا نہیں، اور دو لاکھ کا، دو لاکھ کا نہیں، آدھی دنیا سب آپ کے چاہنے والے ہیں. اور وہ خود کہنے والا آگے ابو مسلم خراسانی کر کے ایک لاکھ تلواریں میں آپ کے ساتھ لا کے، تلوار چلانے والے تھے بھی، امام صادق علیہ السلام کو تلوار چلانے والے مل جاتے، لیکن امام صادق علیہ السلام کی الہی حکومت چلانے والے گورنر نہیں مل رہے تھے، چونکہ گورنر کو حق نہیں اپنی طرف سے آگے چلائے. امام علیہ السلام نے چار سال حکومت چلائی، اتنی مشکلات امیر المومنین کے پیش آئیں. کیوں پیش آتی تھی؟ امام ان کو الہی گورنر بناتے تھے، وہ کچھ دن بعد تبدیل ہو جاتے تھے، چونکہ امام کو الہی گورنر چاہیے، امام کو مالک اشتر چاہیے. لہذا امام صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لے گئے مدینے سے باہر، لے کے باہر چلے گئے چراگاہ کی طرف. وہاں جا کے ایک بات گفتگو شروع کی، پھر گفتگو کرنے کے بعد تفصیلی گفتگو، اس میں فرمایا کہ اشارہ کیا، ایک چرواہا بھیڑوں کو چرا رہا تھا، کہا دیکھو اگر اتنے افراد میرے پاس ہوتے تو میرے لیے لازم تھا تلوار سے قیام کرنا. راوی کہتا ہے میں نے مڑ کے دیکھا گنا تو وہ 17 بھیڑے تھی، یعنی تلوار چلانے والے ہزاروں تھے، محبت کرنے والے لاکھوں تھے، لیکن امام کے گورنر بننے کے لائق 17 لوگ نہیں تھے. آج اس سوال کا بھی یہ جواب یہی پر ہے کہ امام زمان ظہور کیوں نہیں کرتے، امام زمان کو چاہنے والے لوگ نہیں ہیں 313، امام زمان کو 17 لوگ کافی نہیں ہیں. جو 17 لوگوں میں اس زمانے کے عالم اسلام کی حکومت ہو سکتی تھی، لیکن امام کو جب پوری دنیا پہ الہی حکومت قائم کرنا ہے تو 17 لوگ کافی نہیں ہوں گے، یہاں 313 لوگ چاہیے پوری دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے. لیکن وہ چاہیے جو کبھی بھی اپنی طرف سے کوئی حکم دینے والے نہیں ہو، فقط اللہ کا حکم دینے والے. امام کو ایسے گورنر چاہیے جن کا اپنا کوئی حکم نہیں ہو، فقط اللہ کا حکم. لہذا امام علیہ السلام کے زمانے میں جتنے بھی گورنر تھے اس میں سے کوئی ایک بھی معصوم نہیں تھا، ایک بھی. چونکہ امام علیہ السلام کے زمانے میں صرف دو معصوم تھے، ایک امام حسن علیہ السلام، ایک امام حسین علیہ السلام، اور ان دونوں کو امام نے کبھی گورنر بنا کے نہیں بھیجا، امام کے پاس ہوتے تھے. باقی جتنے بھی گورنر بن کے گئے کوئی بھی معصوم نہیں تھے. اب کوئی آ کے کہے کہ ہم امام کو تو معصوم مانتے ہیں، امام کا تو حکم مانیں گے، لیکن آپ کے گورنر کی بات نہیں مانیں گے، تو امام کی حکومت چلے گی؟ سوال. یعنی امام کے گورنر کا انکار کرنا، یعنی امام کا انکار کرنا، چونکہ امام کی طرف سے بنایا گیا ہے. سوال. کیونکہ اللہ کا قانون چلنا ہے. ہاں اگر یہ اللہ کے قانون خلاف کرے گا تو امام کی یہ ذمہ داری سے ہٹا دیں گے، اور امام نے ہٹا دیا، بہت سارے لوگوں کو ہٹا دیا، بہت سارے لوگوں کو ڈانٹا. عبداللہ ابن عباس اتنے محترم صحابی تھے رسول اللہ کے، اتنے بڑے فقیہ مفسر، لیکن بہت چھوٹی سی غلطی ہوئی، امام نے خط لکھا، خط موجود ہے نجد البلاغہ میں، عبداللہ ابن عباس سنبھل جاؤ، مان جاؤ، اگر دوبارہ غلطی کی تو میں اپنی تلوار سے ماروں گا، اور جس کو میں نے تلوار ماری وہ جہنم میں گیا. معمولی مسئلہ نہیں. باطل حکومت کرنا بہت ہی آسان ہے، کیونکہ جو بھی دل میں آئے گا کر لیں گے، جو بھی دل میں آئے گا حکم دیں گے. لیکن اللہ کی حکومت کرنا بہت سخت ہے، کیونکہ اپنی طرف سے کچھ کہنا ہی نہیں ہے، جو کچھ کہنا ہے اللہ کی طرف سے کہنا ہے. لہذا عبداللہ ابن عباس کو ڈانٹا، عثمان ابن حنیف کو پورا خط لکھا، صرف اس بات پر کہ ایک ایسی دعوت میں شرکت کر لی تھی جہاں پہ صرف امیروں کو بلایا گیا تھا، غریبوں کو نہیں بلایا گیا تھا. وہ خط موجود، جا کے نجد البلاغہ میں پڑھیں. ایک ایسی دعوت میں شرکت کی ہے، خود دعوت نہیں دی ہے، خود ایسی دعوت نہیں دی کہ میں گورنر ہوں، میں فقط بڑے بڑے لوگوں کو بلاؤں گا. اگر یہ کرتے تو شاید امام کی تلوار بھی چل جاتی. نہ ایک بڑے آدمی نے دعوت دی تھی کہ ہم نے دعوت دی ہے، وہ بھی معصوم تو نہیں تھے کہ معلوم ہو کہ دعوت میں کون کون شریک ہے. دعوت میں گئے تو معلوم ہے وہاں پر صرف دولت مند لوگ ہیں, وہاں میں بیٹھے رہ گئے. ایسی دعوت میں عثمان ابن حنیف بیٹھے رہ گئے کہ جہاں پر صرف امیروں کو بلایا گیا تھا, غریبوں کو نہیں بلایا گیا. امام نے نہایت ہی سخت اور طولانی خط لکھا عثمان ابن حنیف کو, جن کو بہت چاہتے تھے, جن کا بہت بڑا مقام ہے, جن کا بہت بڑا مرتبہ ہے. کیوں خط لکھا؟ اس لیے کہ امامت کی حکومت میں کوئی ایسا انسان نہیں آ سکتا جو اللہ کے قانون کے سوا کوئی عمل کرے, اور اللہ کے قانون میں یہ داخل نہیں ہے کہ امیروں کو بلا کر غریبوں کی توہین کی جا رہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا. قانون ہے, ولایت ایک نظام ہے. بس امام کے زمانے میں امام کے اتنے گورنر تھے لیکن کوئی ایک بھی معصوم نہیں تھا. اگر امام کے گورنروں کو انکار کر رہا ہے تو گورنر کا انکار نہیں ہے, یہ امام کا انکار ہے. اور اس کا اگر اور بھی اچھا نمونہ دیکھنا ہے, واضح نمونہ, تو جناب مسلم سلام اللہ علیہ, جناب مسلم کوفے جاتے ہیں, امام حسین علیہ السلام نے یہ لکھ کر بھیجا, صرف کہا نہیں بلکہ یہ لکھ کر بھیجا کہ ہذا اخی وثقتی من اہل بیتی, یہ میرا بھائی ہے اور میرے اہل بیت کا بھروسے مند ہے. بھروسے مند یعنی کیا؟ امام کا بھروسے مند یعنی کیا؟ امام کا بھروسے مند یعنی اس کے منہ سے جو بات نکلے گی وہ سب کے سب میری بات ہوگی, میری بات اللہ کی بات. معمولی مسئلہ نہیں ہے جناب مسلم کے لیے جملہ کہنا. امام کی زبان سے کسی کو ثقتی کہنا یہ بہت بڑا مقام ہے جناب مسلم ابن عقیل کے لیے, یہ بہت بڑا درجہ ہے. یعنی امام اتنے اعتبار سے بھیج رہے ہیں کہ یہ جو میرا جا رہا ہے نمائندہ, یہ ثقتی من اہل بیت, یہ میرے اہل بیت میں سے ہے اور میرے اہل بیت میں میرا بھروسے مند ہے. یعنی یہ کہ تم مطمئن رہنا کہ یہ جو کچھ بھی کہے گا وہ اپنی طرف سے نہیں کہے گا, اللہ کی طرف سے کہے گا, میری طرف سے کہے گا. اتنا کہنے کے بعد جب وہاں پہنچے تو لوگوں نے کیا کیا؟ بیعت پہلے کر لی. جن کے گھر میں سب سے پہلے جناب مسلم گئے تھے, سلیمان ابن سرد خزائی, بہت بڑا نام تھا کوفے کا, بہت ہی عظیم نام مانا جاتا تھا. بعض روایتوں میں سب سے پہلے ان کے گھر میں ٹھہرے, بعض روایتوں میں ایک آدھ گھر اور ذکر ہوا ہے, لیکن بہرحال ان کے گھر میں جا کے ٹھہرے, اگر پہلا گھر نہیں تو دوسرا گھر. لیکن جب جناب مسلم آخری مرحلے میں آئے, ابن زیاد نے آ کر گھیرا, حالی ابن عروہ کو پکڑ لیا. ابھی ابن زیاد کی طاقت نہیں تھی, جناب مسلم نے کہا کہ نکلو باہر, چلو ابن زیاد کے دربار کو گھیرتے ہیں اور ابن زیاد کا خاتمہ کرتے ہیں. چونکہ ابن زیاد واقع اس وقت کمزور تھا, بہت کمزور تھا, باہر سے آیا تھا. جناب مسلم کے پاس بہت بڑی تعداد میں لوگ تھے, کم سے کم 18,000 لوگ تھے, ابن زیاد کے پاس کچھ لوگ تھے. امام نے کہا کہ چلو ابن زیاد کے گھر کی طرف, چونکہ ہانی کو پکڑ کے لے گیا ہے, ہانی کی جان خطرے میں ہے, اور ابن زیاد کی وجہ سے صرف ہانی کی جان خطرے میں نہیں ہے, پورا مشن خطرے میں ہے, حسین ابن علی کا مشن خطرے میں ہے, میرا آقا آ رہا ہے کوفے کی طرف, سب خطرے میں پڑ جائے گا. ان لوگوں نے کیا کہا؟ ان لوگوں میں سے سلیمان ابن سرد خزائی جیسا انسان جو سب سے بڑے لیول پہ تھا, اس نے کہا کہ امام معصوم اگر آ کر خود کہیں گے تب تو ہم تلوار اٹھائیں گے, آپ کے کہنے پہ تلوار نہیں اٹھائیں کیونکہ آپ معصوم نہیں ہیں. توجہ ہوئی آپ نے؟ آپ معصوم نہیں, امام آگے خود کہیں, امام کہہ رہے ہیں کہ میرے بھروسے کا ہے, یہ میرا بھروسے مند ہے, ثقتی من اہل بیتی ہے. لیکن وہ نادانی, وہ نادانی جو چند لمحے کی نادانی تھی, وہ قیامت تک پہ اثر کر گئی. کوفے کا ماجرا بدل گیا, کربلا کا ماجرا پیش آ گیا, ساری زمین کا ماجرا بدل گیا, سارے حالات بدل گئے. جو اس بات پر کہ آپ معصوم نہیں ہیں, ہم آپ کے کہنے پہ تلوار نہیں اٹھائیں گے, امام آگے خود کہیں گے تو اٹھائیں گے. یہ ہے نمونہ. بس جسے امام اپنا صلاح کہہ رہا ہو, امام کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فقہا کو حاکم بنایا. امام حسین اسلام خطبہ منا میں آگے کہہ رہے ہیں کہ ان الامور علی مجار العلماء, امور مجاری علماء میں, علماء کے ہاتھ میں ہیں, ان کے ذریعے سے جاری ہونا چاہیے. امام صادق علیہ السلام, امام حسن عسکری علیہ السلام, امام زمان آگے کہہ رہے ہیں کہ جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ پاکیزہ ہو, وہ دین کا فقی ہو, وہ گہرائی سے علم کو جانتا ہو, من کانا من الفقهاء سائلا لنفسه وحافظا لدينه ومخالفا لهواه ومطيعا لامر مولاه, جو بھی اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا, یعنی پاک ہو, یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے والا ہو, اپنا حکم چلانے والا نہیں ہو, خواہشات نفس کی مخالفت کرنے والا. فلل عوام ان یقلدوا, عوام کے لیے لازم ہے, لل یہاں جو آیا واجب کے طور پر, عوام کے لیے لازم ہے کہ اس کے انڈر میں رہے, اس کی تقلید کرے, اس کی سرپرستی کو مانے. ادھر امام حسین علیہ السلام جناب مسلم کو بنا کے بھیج رہے ہیں, ادھر امام خود علماء کو اپنے بات کے لیے بنا رہے ہیں, لیکن بیچ میں ہم مسلم اپنے سلمان ابن سرد خزائی جیسے لوگ آگے کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں امام کو آنے دو, ہمیں امام کا نمائندہ نہیں چاہیے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ وہی کوفے والی حالت ہماری بھی بنتی چلی جاتی ہے. دیکھیں بن رہی ہے کوفے والی حالت, آج ہماری حالت بھی کوفے والی ہے, سارا منظر کوفے والا ہے. جب دین کی باری آتی ہے تو کتنے لوگ دین کی حمایت کے لیے نکلتے ہیں, یہ کوفہ نظر آتا ہے. بس غدیر یعنی حکومت, حکومت یعنی حکم, اور جس کو حاکم بنایا گیا وہ الہی حاکم ہے. وہ جو آ کے حکم دے گا وہ اللہ کا حکم دے گا, اور اللہ کا حکم کبھی ختم ہونے والا نہیں, یہاں تک کہ امام زمان آ جائے حکم کبھی ختم ہونے والا نہیں. امام زمان اگر کامل طور پر اللہ کی حکومت کو نافذ کریں گے, لیکن امام زمان تک آنے تک کیا کریں؟ ایک گروہ ہمارے شیعوں میں کہتا بیٹھے رہو, چپ چاپ بیٹھے رہو, کچھ نہیں کرنا ہے, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, امام زمان آ کر خود ہی سب کچھ کریں گے. یہ میں نے آپ کے سامنے پچھلے گفتگو میں یہاں پہ کہا کہ آ کر امام کو زیرو سے خود ہی کرنا ہے تو اتنے سال انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر امام کو آ کر زیرو سے خود ہی شروع کرنا ہے, اگر امام کو آ کر سارا کام معجزے سے کرنا ہے تو اتنے 100 سال کا انتظار کیوں؟ اتنا ظلم کیوں ہو؟ اتنی زمین پہ تباہیاں کیوں ہوں؟ اتنا غارت گری کیوں ہو؟ امام زمان کیوں نہیں آ رہے ہیں جگہ؟ امام زمان کو آ کر سب کچھ خود ہی کرنا ہے. امام زمان اس لیے نہیں آ رہے ہیں کہ کچھ ذمہ داریاں ہمیں بھی دی گئیں کہ تم اپنے آپ کو آمادہ کر لو. اگر تم آمادہ ہو گئے, اگر یہ سمجھنا ہے, بعض لوگ اگر کیا بحث کرتے ہیں امام زمان آئیں گے یہ علامت ہو گئی, دیکھو سیریا میں جنگ ہو گئی, دیکھو یمن میں جنگ ہو گئی, دیکھو یار فلاں ہو گیا, یہ علامت یہ علامت یہ علامت, بس امام آ جائیں گے. خوب, یہ تو لوگوں کو متوکل کے زمانے میں یہی کہتے تھے کہ اتنا بڑا ظالم آ گیا امام کیوں نہیں آتے. امام صادق علیہ السلام سے آگے کہتے تھے لوگ کہ ہم مشکل میں پھنسے ہوئے, امام کیوں نہیں آتے. ہلاکو خان کے زمانے میں لوگ یہ کہتے اب امام کیوں نہیں آتا. چنگیز آ کر پورے افغانستان سے لے کر بغداد تک کو تباہ کر ڈالا, لوگ کہتے امام کیوں نہیں آتے. امام اس علامتوں کی وجہ سے نہیں آئیں گے, امام اس وقت آئیں گے کہ جس وجہ سے, اس وجہ سے آئیں گے جس وجہ سے امام کی غیبت ہوئی. غیبت اس لیے ہوئی کہ امام تھے لیکن لوگ آمادہ نہیں تھے, تو امام کے ظہور بھی اس وقت ہوگا جب لوگ آمادہ ہو جائیں گے. لیکن آمادگی کیسے ہوگی؟ آمادگی رد و جملے اور وقت تمام ہو گیا, جو مجلس تمام کرتے ہیں. آمادگی کیسے ہوگی؟ انتظار کے اندر کیا چھپا ہوا ہے؟ انتظار کا مطلب ہی ہے کہ آمادہ ہو کر انتظار کرنا. جیسے مثال دے, جیسے آپ رات کی تاریکی ہے, گھٹا ٹوپ تاریکی, اس میں آپ سورج کا انتظار کر رہے ہیں. اب یہ مثال اگر کہیں ایسی جگہ دی جاتی جہاں پہ لائٹ نہیں ہوتی وہاں پہ سمجھنا زیادہ آسان ہوتا, یہاں آپ کے یہاں لائٹ ہمیشہ رہتی ہے لہٰذا اس بات کو در کرنا تھوڑا سا مشکل ہے. کبھی لائٹ جاتی ہے؟ جب وہ طوفان آیا تو 2 سال پہلے لائٹ تھی یہاں پہ؟ چلو تب بھی تھی. کوئی چیز جب عملی طور پر نہ دیکھا ہو انسان, اس کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ فرض کریں ایک ایسی بستی, یہی شہر فرض کریں جہاں پہ لائٹ کٹ گئی ختم, اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ 1 مہینے تک لائٹ نہیں آئے گی. فرض کرنا صرف, سپوز لائٹ نہیں آئے گی. بعض بستیاں ہیں جہاں پر ابھی پچھلے سال ہم گئے تھے وہاں پہ کرگل, مانو پورا وہاں پر اڑ گیا ہے, وہ 2-3 مہینے سے لائٹ ہی نہیں. خوب, ایسی جگہ اگر لائٹ نہیں ہو تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ لائٹ تو آنے والی نہیں, روشنی کے لیے کس کا انتظار کریں گے؟ سورج کا. روشنی کم ملے گی؟ سورج سے روشنی ملے گی. جو سورج تو ہم لائٹ کاٹ دیں گے, اللہ کا سورج تو نکلے گا نا, اللہ کا سورج تو کہیں جانے والا نہیں ہے, وہ نکلے گا. تو گھٹا ٹوپ اندھیرے میں سورج کا انتظار کر رہے ہیں, لیکن کیسے انتظار کریں گے؟ کہیں یہ اندھیرا ایسے ہی اندھیرا رہنے دو, کل تو سورج نکلے گا. یہ کوئی کہتا ہے؟ ایسا کوئی کرتا ہے؟ جس کے بس میں جو کچھ ہے وہ انتظام کرتا ہے. کوئی شمع جلاتا ہے, کوئی چراغ جلاتا ہے. یہ چراغ اس لیے جلایا جا رہا ہے کہ یہ چراغ پر ہم مطمئن نہیں ہیں، ہمیں سورج کا انتظار ہے. یہ چراغ فرض کریں اتنی اچھی لائٹ آپ کے شہر میں ہے، اگر ایسا ہو جائے کہ سورج نکلنے والا یہی لائٹ رہے گی تو یہ لائٹ بھی ہمیں تھکا دے گی. ہمیں سورج کا انتظار ہے، سورج آ کر ہمیں حیات دیتا ہے، سورج آ کر ہمیں انرجی دیتا ہے، یہ لائٹ تو انرجی نہیں دیتی، اس لائٹ سے کتنی زندگی چلے گی. ہم ایک رات بھی تاریکی میں رہ کے سورج کا انتظار نہیں کرتے. یہ کیسے لوگ ہیں جو 1400 سال تاریکی میں رہ کے سورج کا انتظار کرنا چاہتے ہیں؟ ان کی عقل میں کون سا پتھر پڑا ہوا ہے؟ ہیں باقاعدہ ہمارے یہاں موجود ہیں، ہمارے درمیان میں موجود ہیں، ادھر پورا پورا گروہ بنا ہوا ہے بامبے میں اور گجرات میں. کہا نہیں تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے، تمہیں کوئی آواز نہیں اٹھانی ہے. رسول اللہ کی بدترین توہین کی گئی، وہ توہین کی جو کفار مکہ بھی نہیں کر پائے تھے فلم کے ذریعے سے، مجھے خود وہاں پہ موجود بتایا گیا. بدترین توہین کی گئی، کہا کہ پروٹیسٹ کرو، کہا نہیں اس میں بھی شریک نہیں ہو، امام زمان آئیں گے تو صحیح ہوگا. یہ کچھ یہ ہندوستان میں ہو رہا ہے. یعنی اگر صحیح کنسپٹ انسان کے لیے نہیں معلوم ہو، اتفاق سے وہ لوگ امام زمان کا زیادہ نام لیتے ہیں، پورا گروہ بنایا امام زمان کے نام پر، لیکن انتظار کیسا کر رہے ہیں؟ انتظار کر رہے ہیں سورج کا. یہ بہت اچھی بات ہے کہ سورج کا انتظار کر رہے ہیں، خورشید امامت کا، خورشید ولایت کا انتظار، اس خورشید کا جو پوری دنیا میں ایک ساتھ حکومت کرے، پوری دنیا میں ایک ساتھ نور دے. یہ خورشید جو ہے یہ آدھی دنیا میں نور دیتا ہے، آدھی دنیا میں تاریکی رہتی ہے، لیکن وہ نور جو اللہ کی ولایت کا نور ہے وہ پوری دنیا میں ایک ساتھ نور دے گا. ہمیں اس نور کا اور اس خورشید ولایت کا انتظار کرنا ہے، لیکن کیسے انتظار کرنا ہے؟ تاریکی میں بیٹھ کر نہیں، چراغ جلا کر، روشنی کر کے، اجالا کر کے. اور یہ اجالا جتنا بڑھتا چلا جائے، اہل بیت کے دین کا اجالا، اہل بیت کے معارف کا اجالا. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر ایک چراغ جلایا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ چراغ جلتے چلے جائیں تاکہ یہ رات جلدی گزر کے سورج تک پہنچ جائیں. سمجھے فرما رہے ہیں؟ یعنی اللہ کے اصلی قانون کی اصلی حکومت تک پہنچنے کے لیے اس طرح نہیں بیٹھا جائے گا کہ ابھی بہت گرمی ہے ایسی رہنے دو، ٹھنڈک تو آنے والی ہے. البتہ چنئی میں ٹھنڈک کبھی آتی نہیں، لیکن وہ لوگ جو گرمی سے پریشان ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں ٹھنڈک تو آئے گی نا، دسمبر آنے والا ہے. تو کیا کرتے ہیں؟ دسمبر آنے والا ہے تو خاموشی سے بیٹھے رہیں، نہ پنکھا لائیں نہ اے سی لائیں. جن کے پاس جو بھی ضرورت کی سامان ہوتے ہیں وہ انتظام کرتے ہیں، کوئی پنکھا ہاتھی کا پنکھا لیتا ہے، پیسہ نہیں ہے تو پنکھا لاتا ہے، ایئر کنڈیشن کا انتظام کرتا ہے. کیوں؟ کہا کہ ہم ٹھنڈک کے موسم کے انتظار کر رہے ہیں، لیکن گرمی کا انتظام کر کے انتظار کر رہے ہیں. انتظار میں انتظام لازم ہے. وہ انتظار جھوٹا اور احمقانہ انتظار ہے جس میں انتظام نہ کیا جا رہا. وہ احمق لوگ ہیں جو سورج کا انتظار کر رہے ہیں لیکن تاریکی میں بیٹھے ہوئے. اس حماقت کا تو ہمیں شکار نہیں ہونا ہے. بس ولایت یعنی یہ عزیزو، ولایت یعنی اللہ کے قانون کی حکومت، اللہ کے قانون کا چراغ جلائیں ہم. یہ علماء کو اللہ نے، البتہ علماء ڈھونڈیں، عالم ڈھونڈیں، ہم جیسے طالب علموں سے آپ آگے بڑھیں، علماء کو تلاش کریں، علماء سے رابطہ ڈھونڈیں. وہ علماء کی جو فقط اللہ کی باتیں کرتے ہیں، فقط رسول اللہ کی باتیں کرتے ہیں، فقط اہل بیت کی باتیں کرتے ہیں، اپنی بات کچھ نہیں کرتے. کیونکہ کسی عالم کو اگر وہ عالم اہل بیت ہے تو اسے اس بات کا حق نہیں ہے کہ اپنی کوئی بات کرے. اسے یا اہل بیت کی بات کرنا ہے، یا رسول اللہ کی بات کرنا ہے، یا اللہ کی بات کرنا ہے، حق نہیں ہے اپنی طرف سے، اپنی سوچ لا کے ڈالنے کا حق نہیں ہے. اگر یہ کر رہا ہے تو یہ طاغوت ہے، یہ ظالم ہے، یہ ظلم کر رہا ہے. اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو ہم ظالم ہیں اگر اپنی باتیں دین میں شامل کر رہے ہیں. تو کسی کو حق نہیں ہے دین میں اپنی باتیں شامل کی جائیں. اور یہ جب آ جائے کہ یہ حکومت، یہ ولایت، یہ قدیری ولایت، تو پھر ہماری ہر چیز اپنی جگہ پہ نظر آئے گی، ہر حکم کی تعمیل ہوگی، ہر جگہ دین صحیح نظر آئے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ دین دین سے ٹکرا رہا ہوگا، عبادت عبادت سے ٹکرا رہی ہوگی. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنا حکم چلا رہے ہوتے ہیں، اللہ کا حکم نہیں چلاتے، عبادت کو عبادت سے ٹکراتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنا حکم چلا رہے ہیں، امیر المومنین کی وصیت نہیں چاہتے. امیر المومنین آخر وقت میں وصیت کرتے جا رہے ہیں، دیکھو تم اپنے امور کو منظم رکھنا، نظم ڈسپلن رکھنا اپنے امور میں. یہ کون سے ہمارے امور ہیں کہ ایک طرف اذان ہو رہی ہو، ایک طرف نماز آ رہی ہو، وہیں پر آواز آ رہی ہو، شور ہو رہا ہو. کیا مجلس کو اس طرح نہیں کیا جا سکتا کہ نماز بھی صحیح وقت پہ ہو جائے، مجلس بھی صحیح وقت پہ ہو جائے؟ عجیب منظر دیکھا میں نے، پہلے کل بھی عرض کیا، یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ آئے دعا کریں ان کے لیے، ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے ان خواتین کے لیے، ان انتظام کرنے والوں کے لیے، کہ جس طرح پروردگار نے یہ توفیق دی کہ اہل بیت کے نام سے ہمارا رابطہ ہوا ہے، اہل بیت کے مذہب سے بھی رابطہ ہو جائے. اہل بیت کا مذہب یعنی اللہ، اہل بیت کے قانون کی اطاعت، اہل بیت کے حکم کی اطاعت. اہل بیت کے دین میں ہر چیز اپنی جگہ پر ہے، منظم ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام بھی مجلس برپا کرتے تھے، امام رضا علیہ السلام بھی مجلس برپا کرتے تھے. امام رضا علیہ السلام کی مجلس ہماری مجلس سے کہیں زیادہ اہم ہوا کرتی تھی، لیکن امام رضا علیہ السلام کی مجلس کبھی عبادت عبادت سے ٹکراتی نہیں تھی. یہ ہم لوگ ہیں جو خود لڑتے لڑتے، آپس میں لڑتے لڑتے، قوم کو لڑاتے لڑاتے، قوم میں تفرقہ ڈال ڈال کے لڑاتے لڑاتے آ کر دین کو بھی لڑانا شروع کر دیا، عبادتوں کو بھی لڑانا شروع کر دیا، اسلام کو بھی لڑانا شروع کر دیا. یہ ہماری مشکل ہے، اس مشکل کو حل کریں. تمام مومنین مل کے اس مشکل کو حل کریں. یہ نہایت نازیبا منظر ہوتا ہے کہ جہاں عبادت کو عبادت سے ٹکرایا جا رہا ہو، اور ایسے نازیبا انداز سے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ تعجب ہوتا ہے واقعی. اہل بیت کا مذہب، اہل بیت کا دین، اہل بیت کی ولایت یعنی اہل بیت کا حکم، اہل بیت کا قانون. اہل بیت وہ ہے کہ میدان جنگ میں، شدید جنگ کی حالت میں، جب مسلح بچھانے لگے امام رضا، امام علیہ السلام، عبداللہ ابن عباس پوچھتے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جنگ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ تلوار ہے جو رکتی نہیں ہے، نیزے ہیں جو رکتے نہیں ہیں، لیلۃ الحریر کی جنگ جو کبھی رکی نہیں رہی تھی، وہاں پہ امام مسلح بچھا رہے ہیں. تو امام کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے، عبداللہ ابن عباس تمہیں معلوم ہے کہ ہم جنگ کیوں لڑ رہے ہیں؟ ہماری جنگ کیوں لڑی جا رہی ہے؟ امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں ایسی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی اذان کے وقت آتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے کی. اہل بیت کا مذہب یہ ہے. لہذا دعا کریں، ہم سب کے لیے دعا کریں، پروردگارہ ہمیں جس طرح اہل بیت کی محبت نصیب ہوئی ہے، جس طرح اہل بیت کا نام ہمیں نصیب ہوا ہے، جس طرح اہل بیت کے ذکر کی توفیق ہوئی ہے، اسی طرح ہمیں اہل بیت کا مذہب بھی سکھا دے، اہل بیت کے مذہب پہ چلنا سکھا دے، اہل بیت کے قانون کو ماننا سکھا دے، اہل بیت کے قانون اور احکام پر عمل کرنا سکھا دے. تو واقعی یہ بہت ہی نازیبا ہے. اور یہ کیوں ہو رہا ہے مومنین کے درمیان میں؟ کہیں اور ہو تو سمجھ میں آئے، کہیں اور ہو، کہیں اور یہ ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے وہاں ملایا گیا ہے، اللہ کے دین میں اپنی چیزیں ملائی گئی ہیں، لیکن اہل بیت کے مذہب میں تو کچھ ملایا نہیں گیا ہے. اہل بیت کے مذہب میں جب ملایا نہیں گیا تو ٹکراؤ ہو ہی نہیں سکتا. اگر ٹکراؤ ہو رہا ہے تو حتماً ہم نے اپنی طرف سے کچھ ملا دیا. اسے سنبھالیں، مومنین کے لیے دعا کریں، مومنین کے لیے، مومنات کے لیے، چونکہ مجلس کی آواز مومنات کی آ رہی ہوتی. اب جو لوگ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا، جو لوگ، بعض لوگ شاید فرصت نہیں ہوتی، آفس میں ہوتے ہوں گے، کہیں اور نماز پڑھتے ہوں گے، وہ ان کا الگ مسئلہ ہے. لیکن جو لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا منظر ہوتا ہے. بس مذہب اہل بیت اور ولایت اہل بیت، یعنی ولایت اہل بیت کے قانون کی اطاعت، اہل بیت کے حکم کی اطاعت، اور اہل بیت کا حکم یعنی رسول اللہ کا حکم، رسول اللہ کا حکم یعنی قرآن کا حکم، قرآن کا حکم یعنی اللہ کا حکم. یہ سب رابطہ ہے عزیزو. اس کو ایک نظام کی شکل میں دیکھیں، اگر ولایت کو ایک سسٹم کی شکل میں دیکھیں تو بہت ہی حسین نظر آئے گی، بہت ہی خوبصورت نظر آئے گی. لیکن اگر ولایت کو سسٹم کی نگاہ میں نہیں دیکھیں تو اپنے آپ کو، خود کو بھی اچھا نہیں لگے گا، خود کو نہیں اچھا لگے گا، مومنین کو مومنین اچھے نہیں لگیں گے. کتنا برا ہے کہ مومن مومن کے بارے میں خلاف باتیں کر رہا ہو، کبھی کبھی گناہ کا شکار ہو رہا ہو، غیبت کر رہا ہو، مومن مومن کے بارے میں تفرقے کی باتیں کر رہے ہوں، مومن مومن کے بارے میں جدائی کی باتیں کر رہا ہوں. یہ کیوں ہے؟ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہم نے جہاں اپنی چیزیں داخل کرنا شروع کی وہیں سے مشکل پیدا ہونا شروع. انشاءاللہ خدا توفیق دے گی، واقعا ولایت اہل بیت کے سائے میں زندگی گزارنے کا ہنر آ جائے. یہ نہیں کہ چند لمحے ولایت اہل بیت کے سائے میں، باقی شیطان کی ولایت میں چلے جائیں. شیطان کی ولایت یعنی کیا سارے شیطانی کام کر رہے ہیں؟ نہ، ولایت اہل بیت کو ہماری زندگیوں کو ضرورت ہے پوری زندگی کے لیے، اور یہ زندگی کامیاب زندگی عزیزوں. ولایت اہل بیت سے مراد یہ نہیں جا کے فقط نماز پڑھو فقط ہو، ولایت اہل بیت یعنی زندگی کے ہر منزل میں کامیاب کرنا، زندگی کے ہر موڑ پر کامیاب کرنا، زندگی کے ہر مرحلے میں عزت دینا. اہل بیت کا مذہب عزت کا مذہب ہے، کربلا عزت کی سرزمین ہے. کربلا میں جتنا زیادہ تاکید حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی عزت کی ہے اور کسی چیز کی نہیں. اور جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو عزت نہیں رہ جاتی، عزت خطرے میں ہو جاتی ہے. جب بد کردار ہوتے ہیں تو عزت خطرے میں چلی جاتی ہے، جب احکام ولایت اہل بیت سے باہر نکلتے ہیں تو عزت ہماری خطرے میں چلی جاتی ہے. عزت کی حفاظت کریں، ہمارے جوان اپنی عزت کی حفاظت کریں. ایسا نہ ہو کہ ماں دیکھ کے پریشان ہو اپنے بیٹے کو، باپ دیکھ کر پریشان ہو، بھائی دیکھ کر پریشان ہو، عزیز دیکھ کر پریشان ہو، یہ اچھا نہیں ہے مومنین کے لیے. اس کے لیے نہیں حسین ابن علی نے اتنی بڑی قربانی دی عزیزوں، حسین ابن علی نے قربانی دی ہے اللہ کی ولایت اور اللہ کے قانون اور اللہ کے صحیح دین کی حفاظت کے لیے، حقیقی دین. اور اس کے لیے قربانی دی جا سکتی ہے، اس کے لیے اپنے عباس کے بازو دیے جا سکتے ہیں، اس کے لیے اپنے بیٹے کا سینہ دیا جا سکتا ہے، اس کے لیے اپنا پورا بھرا گھر دیا جا سکتا ہے. سخت ترین حالات میں یہ جملہ ادا کرتے نظر آتے ہیں، میں دین کے لیے. اب الفضل عباس کا ہاتھ کٹ رہا ہے، کہہ رہے انی احامی ابدن ان دینی. مقتل میں جا کر پڑھیں یہ کہ کیا کلمات نکلے ہیں ابو الفضل عباس کی زبان سے اس وقت جب ہاتھ کٹ رہا ہے. یہ اے کاش کہ یہ ابو الفضل عباس کا یہ جملہ ہمارے ہر جوان کے دل پر آ کر لکھے اور لکھیں جہاں بھی ہو سکے. ابھی الحمدللہ چند سالوں سے ایک اچھا کام ہو رہا ہے عراق میں اور دوسری سرزمینوں پہ کہ وہاں کے جوان ابو الفضل عباس کے اس جملے سے آشنا ہو گئے. پہلے بھی ہم نے عرض کیا، یہ وہ جملہ شعر کی شکل میں، مصرے کی شکل میں ہے کہ جب ہاتھ کٹنے پہ، یہ معتبر مقاتل میں تقریباً سبھی مقاتل میں لکھا ہوا ہے، جب ابو الفضل عباس کا دہنا ہاتھ کٹ رہا اس وقت ابو الفضل عباس کی زبان سے پہلا جو جملہ نکلا وہ یہ کہ اللہ کی قسم اگر تم نے میرا ہاتھ کاٹ بھی دیا ہے تو کوئی بات نہیں، پھر بھی میں اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں. انی احامی ابدن عن دینی. یہ بات میں نے پڑھی تھی، بعض جوانوں نے یہ جملہ لیا ہے اور خدا کا یہ ابھی اتنے دن ایام عزا کے باقی ہیں، اگر ہو سکے کوئی خرچ کر سکے کوئی محنت کرے آ کر ابو الفضل عباس کی جملہ اس طرح لگائیں جگہ جگہ پر کہ ہمارے دلوں میں آ جائے، ہمارے دلوں پہ لکھ اٹھے. انی احامی ابو الفضل عباس یعنی کون؟ ابو الفضل عباس وہ کہ جو ہاتھ کٹنے پر پہلی چیز جس کو جو یاد آتی ہے وہ یہ کہ میں دین کی حمایت کرتا رہا. یہ مسائل میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس وقت کیا کیا چیزیں یاد کرنے کی ہیں. اس وقت پانی خطرے میں ہے، مشکیزہ خطرے میں ہے، بچوں کی پیاس کا خطرہ ہے، میرا آقا تنہا ہو جائے گا، میرا ہاتھ کٹ گیا ہے، اتنی ساری چیزوں کی فکر ہو سکتی تھی. لیکن عباس نے نہ ہاتھ کی بات کی، نہ پانی کی بات کی، نہ مشکیزے کی بات کی، نہ پیاس کی بات کی. پہلا جو جملہ ظاہر ہوا وہ یہ ہوا کہ انی احامی ابدن عن دینی، میں دین کی حمایت کرتا رہوں. اور اس کے بعد دین کے وارث ان امام صادق الیقینی نجل النبی طاہر الیمینی، میں اپنے امام کی حمایت کرتا رہوں گا. یہ دین ہے، میرا حسین دین ہے، میرا آقا دین ہے، میرا آقا دین کا وارث ہے. جو کہ دین اللہ کا دین، اس کو وارث حسین ابن علی، پہلے دین پھر دین کے وارث کا تذکرہ. ان امام صادق الیقینی، صادق ہے، سچا ہے امام. نجل النبی طاہر الامین، طاہر ہے، امین ہے، طاہر کا نواسا ہے، امین کا نواسا ہے. کربلا یہ ہے، ابو الفضل عباس یہ اس کے لیے قربانی دے رہے ہیں. اور اس کے بعد جب آگے بڑھے، یہیں پہ چند جملے مصائب پڑھتے ہیں عزیزوں، اور آگے بڑھے، جب اور آگے بڑھے تو تھوڑی دور جانے کے بعد بایاں ہاتھ بھی کٹا. اور اس طرح سے آگے بڑھے تھے کہ خیمے سے بہت نزدیک آ گئے تھے. یعنی خیمے سے نزدیک آنے کا مطلب یہ ہے کہ عمر سعد کے لشکر سے تقریباً گزر چکے تھے، کچھ زیادہ باقی نہیں. یہ ابو الفضل عباس کی شجاعت بھی ہے اور حکمت عملی بھی ہے کہ جب میدان میں جا رہے تھے تو بیچ میدان سے گئے تھے، بیچ لشکر کے درمیان سے گئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی مشکیزہ گھوڑے پہ رکھا ہوا ہے، ابھی مشکیزے کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ابھی میں مشکیزے کو بھرنے کے لیے جانا ہے، دشمن کے درمیان سے جا رہے ہیں۔ عباس کو کسی کا ڈر نہیں ہے، لوگوں کو عباس کا ڈر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کی طرف بڑھتے ہیں وہ صرف بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ تلوار کی جنگ یا نیزے کی جنگ یا جب قدیم زمانے میں جنگیں ہوتی تھی، کبھی ڈنڈے کی جنگ ہوتی، اس جنگ میں لوگ سامنے آ کر لڑتے تھے۔ ابوالفضل عباس جو نیزہ لے کے جنگ کرنے جا رہے ہیں، اس جنگ میں کسی میں جرات نہیں ہو رہی کہ سامنے آئے، کیونکہ جو سامنے آئے گا اسے یقین ہے کہ مارے جائیں گے، عباس سے بچ کر نہیں نکل سکتا۔ اس لیے جدھر بھی ابوالفضل عباس کا رخ ہو رہا ہے سب فرار کرتے ہوئے نظر آئے، اور تیزی سے دریا کی طرف بڑھ گئے۔ اتنی دور تک فرار کر گئے تھے کہ مقتل میں جانے کے بعد دریا تک پہنچ گئے، دریا کے اندر داخل ہو گئے، دریا سے مشکیزہ بھر لیا، اب وہ سمٹنا شروع ہو گئے پیچھے سے دریا کے پیچھے۔ لیکن ابھی بھی ابوالفضل عباس مشکیزے کو پیچھے چھپا کر آگے دریا میں بڑھتے چلے گئے، تاکہ نیزہ آئے، تیر آئے، تلوار آئے تو مجھ پر پڑے، لیکن مشکیزے پر نہ پڑے۔ لیکن اب جو نکلے تو اب بیچ میدان سے نہیں نکلے، چونکہ بیچ میدان سے اگر جائیں گے تو چاروں طرف سے تیر آئے گا، اور جب چاروں طرف سے تیر آئے گا تو مجھے تو تیر لگنے کی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ مشکیزہ سنبھالنا لازم ہے۔ اس لیے مقاتل میں لکھا یہ ہوا ہے کہ اب ابوالفضل عباس ایک طرف چلے گئے، گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے لشکر کو ایک طرف کیا، خود ایک طرف چلے گئے جھاڑیوں کی طرف۔ جھاڑیوں کی طرف اس لیے نہیں گئے کہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، بلکہ اس لیے گئے ہیں کہ بچوں کی پیاس بجھانا چاہتے ہیں، مشکیزے کو بچانا چاہتے ہیں۔ خود کو تو تیروں کے سامنے رکھا، اپنے آپ کو اس طرح لے کے چلے کہ مشکیزے کو ایک طرف کر دیا جدھر جھاڑیاں تھیں، اور خود کو پورے لشکر کی طرف کیا کہ جتنا بھی تیر آئے وہ میرے جسم میں لگتا چلا جائے، لیکن مشکیزہ ایک طرف سے محفوظ رہ جائے، مشکیزے کو کوئی تیر نہیں لگے۔ اور یہی وہ حکمت عملی تھی جس کی بنیاد پر ابوالفضل عباس بہت دور تک چلے آئے، پورے لشکر کو رونتے ہوئے آگے بڑھتے چلے آئے۔ اب جا کر دیکھیں وہ جگہ کہ جہاں جناب ابوالفضل عباس کے بازو کٹے ہیں، وہ ہے جگہ بھی محفوظ ہے، انشاءاللہ آپ سب کو کربلا جانا نصیب ہو، وہ جگہ ابھی بھی ہے، وہ علامت محفوظ ہے، وہاں جگہ محفوظ رکھی گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ نہر علقمہ سے اس جگہ کے درمیان کا فاصلہ کتنا زیادہ ہے، اور یہاں سے سمجھیں کہ علی کا لال عباس کیا تھا کہ تنہا مشکیزے کو لے کر تیروں کے درمیان میں نہر علقمہ سے کتنا لمبا فاصلہ طے کر کے یہاں تک پہنچے، اور وہاں آ گئے تھے کہ جہاں دونوں لشکر جدا ہوتے تھے، چونکہ جنگ اس طرح ہوتی تھی ایک طرف ایک لشکر ہوتا تھا، دوسری طرف دوسرا لشکر ہوتا، بیچ میں خالی جگہ ہوتی تھی، وہاں پر جا کر جنگ لڑی جاتی تھی۔ عباس اس خالی جگہ کے قریب پہنچنے والے تھے، اور اس کے بعد تو خیمہ بہت نزدیک تھا۔ عزیزوں، جیسے جیسے عباس آگے بڑھتے جا رہے تھے امید بڑھتی جا رہی تھی، بچوں کی پیاس بجھنے کی آرزو بڑھتی جا رہی تھی، لیکن ملعونوں نے دیکھا کہ عباس بہت قریب پہنچنے والے ہیں تو آگے بڑھ بڑھ کے جا کر انہیں درختوں اور جھاڑیوں میں چھپنا شروع کر دیا۔ وہیں سے پہلا وار کیا کہ داہنا ہاتھ کٹا، اور وہیں سے پھر دوسرا وار آگے بڑھ کر کیا کہ بایاں ہاتھ کٹا، لیکن جب بایاں ہاتھ کٹا تو عباس کے نفس میں، عباس کے دل میں ایک احساس پیدا ہوا کہ بغیر ہاتھ کے میں کیا کروں گا، میدان جنگ میں ایک مجاہد کے دونوں ہاتھ کٹ جائے تو وہ جنگ میں کیا کرے گا، اس لیے خوف پیدا ہوا۔ خوف اپنی جان کا نہیں، خوف اس بات کا کہ میرے بعد میرا آقا تنہا ہو جائے گا، میرے بعد کیا ہوگا، میں تو آقا کی حفاظت کے لیے آیا تھا۔ لیکن جب دل میں یہ خوف پیدا ہونا شروع ہوا تو خود اپنے نفس کو مخاطب کیا، اور مخاطب کر کے آواز دی، یا نفس لا تخشى من الكفار، اے میرے نفس ڈر نہیں، اے میرے نفس گھبرا نہیں، وابشری بالجنۃ الجبار، اب تجھے زندہ نہیں رہنا ہے، اب مجھے زندہ رہنے کی آرزو نہیں ہے، کیونکہ بغیر ہاتھ کے زندہ رہ کے میں کیا کروں گا، اب تجھے میں بشارت دیتا ہوں اللہ کی جنت کی، مع النبی السید المختار، اب میں تجھے بشارت دیتا ہوں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی، قد قطعوا ببغیہم یسار، اگرچہ انہوں نے دھوکے سے بایاں ہاتھ کاٹ ڈالا ہے۔ یہ کہتے جا رہے ہیں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن عزیزوں بالکل آخری منزل تک پہنچنے والے تھے کہ سب نے سارا نشانہ تیروں کو، تیروں کے ہر نشانے کو مشکیزے کو قرار دیا، اور سب مشکیزے کو نشانہ بنا کر، کیونکہ ابھی بھی عباس نے مشکیزے کو گرنے نہ دیا، ہاتھ کٹنے کے بعد بھی مشکیزے کو سنبھال رکھا، مشکیزے کو سامنے ڈال کر اپنے آپ کو گھوڑے پہ ڈال دیا کہ اب سارے تیر میرے جسم میں آتے چلے جائیں لیکن یہ مشکیزہ میرے جسم سے چھپا ہو۔ لیکن جب ہر طرف سے مشکیزے کو نشانہ بنایا گیا تو ایک تیر آ کر مشکیزے میں پیوست ہوا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں عباس کو اپنے ہاتھ کٹنے کا احساس ہوا، عباس کو اپنے ہاتھ کٹنے کا اس لیے احساس ہوا کیونکہ مشکیزے میں تیر سے چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، اگر ہاتھ سالم ہوتا تو اس سوراخ کو پکڑ کر مشکیزہ خیمے تک پہنچایا جا سکتا تھا، لیکن اللہ اکبر ہاتھ کٹے ہوئے تھے، اندر سے دل چاہتا تھا کہ کسی طرح اس مشکیزے کے سوراخ کو پکڑ لے اور پانی کو گرنے نہ دے، لیکن یہاں وہ جگہ تھی جہاں حسرت بھری نگاہوں سے صرف پاس دیکھتے رہے اور مشکیزے سے سارا پانی گرتا چلا گیا۔ ادھر عباس کی آس ٹوٹی، ادھر خیموں میں بچوں کی آس ٹوٹ رہی ہے، ادھر حسین ابن علی اپنے کمر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، سر پہ گرز پڑا، زمین پہ عباس آ رہے ہیں، ہاتھ موجود نہیں ہے، آواز دی ہے میرے آقا آخری سلام، ادھر حسین ابن علی نے کمر کو سنبھالا اور آواز دی الان کسرا ہوئی وہ قلت ہی لتی وہ شمت بھی ادوئی، اے میرے بھیا تمہارے بعد دشمن مجھے تانے دیں گے کہ حسین تنہا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد و اطرافه الطاہرین۔ پروردگار ہمارے اس اعمال کو قبول فرما، پروردگار ہمارے اس مجلس کو درجۂ عبادت عطا فرما، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار ہمیں ولایت اہل بیت، ولایت رسول اللہ، ولایت پروردگار، اپنی ولایت کو صحیح طرح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہمارا رابطہ علماء سے، اہل بیت کے وارثوں سے گہرا فرما۔ پروردگار کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار مومنین کے درمیان میں جو تفرقہ، جو مشکلات ہیں، ان مشکلات کو حل فرما، مومنین کو توفیق دے کہ وہ مذہب اہل بیت، راہ اہل بیت پر چل کر اپنے آپ کو کامیاب کریں۔ پروردگار علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے سچے ناصروں میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد و اطرافه الطاہرین۔